السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے وضاحت کی ہے کہ پاکستان کی مالی معاونت کے لیے اسلام آباد کے ساتھ بات چیت جاری ہے, لیکن تاحال اس بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے. اسلام آباد کی پولیس نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور بلاگر محمد بلال خان کے قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. بلال خان کو اتوار اور پیر کی درمیانی شب وفاقی دارالحکومت میں نامعلوم افراد نے چھڑیوں کے وار کرنے کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے. مغربی بنگال کے ڈاکٹروں کی ایک ہفتے سے جاری ہڑتال کی حمایت میں آج پورے بھارت میں ڈاکٹروں نے ہڑتال کی. افغان طالبان کا ایک وفد چین کے عہدیداروں سے بات چیت کے لیے بیجنگ کا دورہ کر رہا ہے. ہانگ کانگ میں ملزموں کی حوالگی کے بارے میں مجوزہ بل کے خلاف احتجاج جاری ہے. اور ایران نے سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی ایک اور شق کی خلاف ورزی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے یورینیم ذخیرہ کرنے کی حد عبور کر لے گا. سعودی عرب نے امریکہ کی تائید کرتے ہوئے جمعرات کو خلیج عمان میں دو تیل بردار جہازوں پر حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا ہے. اور طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے سربراہ نے تسلیم کیا ہے کہ یہ کمپنی کی غلطی تھی کہ اس نے گراؤنڈ ہونے والے 737 میکس 8 جیٹ طیاروں کی ایک ناقص وارننگ لائٹ کے بارے میں ایئر لائنز پائلٹس اور منتظمین کو باقاعدہ اطلاع نہیں تھی. یہ تین شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. ایشیائی ترقیاتی بینک نے وضاحت کی ہے کہ پاکستان کی مالی معاونت کے لیے اسلام آباد کے ساتھ بات چیت جاری ہے, لیکن تاحال اس بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے. خبر رسائیں ادارے رائٹرز کے مطابق ADP کی طرف سے یہ غیر معمولی وضاحت وزیراعظم پاکستان کے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے, جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایشیائی بینک نے پاکستان کو 3.40 ارب ڈالر دینے پر اتفاق کر لیا ہے. حفیظ شیخ نے ہفتے کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک معیشت کے استحکام اور اصلاحاتی عمل میں مدد کے لیے پاکستان کو یہ رقم بجٹ سپورٹ کی مد میں دے گا. لیکن ایشیائی ترقیاتی بینک نے اتوار کو ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے, جس کے مطابق پاکستان کے ساتھ ابھی قرض کے کسی معاہدے پر اتفاق نہیں ہوا ہے. اسلام آباد کی پولیس نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور بلاگر محمد بلال خان کے قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. بلال خان کو اتوار اور پیر کی درمیانی شب وفاقی دارالحکومت میں نامعلوم افراد نے چھریوں کے وار کرنے کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. پولیس کے مطابق قتل کا مقدمہ بلال خان کے کزن کی مدیت میں تھانہ کراچی کمپنی میں درج کیا گیا. مقدمہ انسدادی دہشت گردی کی دفعات کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوا ہے. پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو انٹر سروسز انٹیلیجنس کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے. ISI کے نئے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے, اور وہ اس سے پہلے ISI میں انٹرنل سیکیورٹی ونگ کے سربراہ تھے. انہوں نے سن 2017 میں فیض آباد دھرنے کے سلسلے میں مذہبی جماعتوں کے ساتھ طے ہونے والے سمجھوتے میں ضامن کی حیثیت سے دستخط کیے تھے. مغربی بنگال کے ڈاکٹروں کی ایک ہفتے سے جاری ہڑتال کی حمایت میں آج پورے بھارت میں ڈاکٹروں نے ہڑتال کی, جس کی وجہ سے صحت کی خدمات بری طرح متاثر رہیں اور مریضوں کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور ہڑتالی ڈاکٹروں کی میٹنگ ختم ہو گئی ہے. ڈاکٹروں کی جانب سے جلد کوئی اعلان متوقع ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. افغان طالبان کا ایک وفد چین کے عہدیداروں سے بات چیت کے لیے بیجنگ کا دورہ کر رہا ہے. طالبان وفد کا چین کا یہ دورہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکی حکام اور طالبان کے درمیان بات چیت کے ایک اور متوقع دور سے پہلے ہو رہا ہے جس میں امریکی عہدیدار اور طالبان افغان جنگ کے خاتمے اور وہاں قیام امن سے متعلق مجوزہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوشش کریں گے۔ اس بارے میں بھی اسلام آباد سے ہمیں رپورٹ موصول ہوئی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ہانگ کانگ میں ملزموں کی حوالگی کے بارے میں مجوزہ بل کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ کئی لیڈر شہر کے چین نواز میئر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایران نے سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی ایک اور شق کی خلاف ورزی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے یورینیم ذخیرہ کرنے کی حد عبور کر لے گا۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے ترجمان بہروز کمال وندی نے یہ اعلان پیر کو ایک پریس کانفرنس میں کیا جو سرکاری ٹی وی نے براہ راست نشر کی۔ پریس کانفرنس کے دوران ترجمان نے تصدیق کی کہ ایران نے پہلے ہی کم سطح پر یورینیم کی افزودگی میں 4 گنا اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد آئندہ 10 روز میں وہ افزودہ یورینیم کی موجودگی کی وہ حد عبور کر لے گا جو بین الاقوامی معاہدے میں طے کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کی تائید کرتے ہوئے جمعرات کو خلیج عمان میں 2 تیل بردار جہازوں پر حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ خلیج عمان کی سیکیورٹی بڑھانے اور تیل کی بحفاظت ترسیل کے لیے عالمی قوتوں کو فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے۔ جمعرات کو خلیج عمان میں جاپان اور ناروے کے آئل ٹینکرز پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس سے قبل مئی میں متحدہ عرب امارات کے پانیوں میں 2 سعودی آئل ٹینکر سمیت 4 جہازوں میں تخریب کاری کی گئی تھی۔ امریکہ اور سعودی عرب نے اس تخریب کاری کا الزام بھی ایران پر عائد کیا تھا، جس کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی تھی۔ طیارہ ساز امریکی کمپنی بوئنگ کے سربراہ ڈینس ملنبرگ نے تسلیم کیا ہے کہ یہ کمپنی کی غلطی تھی کہ اس نے گراؤنڈ ہونے والے 737 MAX 8 جیٹ طیاروں کی ایک ناقص وارننگ لائٹ کے بارے میں ایئر لائنز پائلٹس اور منتظمین کو باقاعدہ اطلاع نہیں دی تھی۔ تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ 2 737 MAX جیٹ طیاروں کے تباہ ہونے میں کاکپٹ کی اس وارننگ لائٹ کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان میں سے ایک طیارہ پچھلے سال انڈونیشیا میں اور دوسرا مارچ میں ایتھوپیا میں تباہ ہوا تھا اور ان میں 356 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بوئنگ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کمپنی ذلت کے دور سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ زیادہ شفاف نظام قائم کیا جائے گا، اور ایسے میں جب 737 MAX طیاروں کو دوبارہ پرواز کے قابل بنانے کے لیے کام ہو رہا ہے، ایئر لائنز اور عوام کا اعتماد بحال کرنے میں وقت لگے گا۔ لیبیا کے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ وہ اقتدار کے لیے اپنے حریف سے بات چیت نہیں کریں گے۔ وزیراعظم فیاض السراج نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ جنرل خلیفہ حفتر نے ثابت کیا ہے کہ وہ سیاسی عمل میں ساجدار نہیں ہو سکتے۔ وزیراعظم فیاض السراج نے، جنہیں اقوام متحدہ کی حمایت حاصل ہے، کہا کہ میں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں، میں اس شخص حفتر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ جو انہوں نے پورے ایک سال میں کیا ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ وہ سیاسی عمل میں ایک ساتھی نہیں بن سکتے۔ ماسکو میں اتوار کے روز ایک تفتیشی صحافی ایوان گلناف کی حمایت میں سینکڑوں مظاہرین نے احتجاج کیا۔ حکومت نے اس مظاہرے کی محدود اجازت دی تھی۔ 36 سالہ رپورٹر کو، جو ماسکو کے عہدیداروں کی بدعنوانیوں کا انکشاف کرتا ہے، اس کے حامیوں کے سخت شورغل کے بعد 5 دن کی قید سے رہا کیا گیا۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو کی اہلیہ اور خاتون اول سارا نیتنیاہو پر سرکاری فنڈز کے غلط استعمال کا الزام ثابت ہونے پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ استغاثہ اور ملزمہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے بعد سنایا ہے، جس کے تحت خاتون اول نے اعتراف جرم کر لیا تھا۔ معاہدے کے تحت استغاثہ نے خاتون اول کے خلاف فرد جرم عائد کی اور سخت دفعات واپس لے لیں، جس کے باعث انہیں قید کی سزا کے بجائے صرف جرمانہ ہوا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ افغان طالبان کا ایک وفد چین کے عہدیداروں سے بات چیت کے لیے بیجنگ کا دورہ کر رہا ہے۔ طالبان وفد کا چین کا یہ دورہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکی حکام اور طالبان کے درمیان بات چیت کے ایک اور متوقع دور سے پہلے ہو رہا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
افغان طالبان کا ایک وفد چینی عہدیداروں سے بات چیت کے لیے بیجنگ کا دورہ کر رہا ہے۔ طالبان کے ایک سابق ترجمان نے عرب نشریاتی ادارے عرب نیوز کو بتایا ہے کہ وفد کی قیادت طالبان کے سیاسی امور کے نگران عبدالغنی برادر خود کر رہے ہیں۔ افغان صوبے قندھار میں طالبان کے ترجمان رہنے والے عبدالحی مطمئن کا کہنا ہے کہ دورے سے ایسا لگتا ہے کہ طالبان امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور سے قبل اہم فریقین کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، جس سے ان کے بقول اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ طالبان مذاکرات کا اگلا دور خاصا اہم ہوگا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دونوں فریقین کے درمیان گزشتہ سال سے جاری مذاکرات کا یہ ساتواں دور ہوگا۔ مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت حسب سابق امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد کریں گے۔ تاہم مذاکرات کے اس دور کی باضابطہ طور پر کسی تاریخ کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ مذاکرات کے ساتویں دور میں طالبان اور امریکہ ان دو معاملات پر دوبارہ بات چیت کریں گے جن پر مئی میں ہونے والے مذاکرات میں اختلافات برقرار رہے تھے۔ ان معاملات میں طالبان کی افغانستان میں موجودہ حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت اور ملک میں جنگ بندی کا اعلان بھی شامل ہے۔ سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر طاہر خان نے پیر کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے آئندہ دور سے پہلے افغان طالبان کا بیجنگ کا دورہ کرنا اہم ہے۔
طالبان بھی اب چاہتے ہیں کہ جن سے ان کے مراسم ہیں، جن سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، جن پر ان کا ٹرسٹ ہے، ان کو یہ بھی بتائیں سامنے بیٹھ کر کے کہ ان کا امریکہ کے ساتھ اس وقت تک جو 6 ادوار ہوئے ہیں اکتوبر سے لے کر اب تک، اس میں کن چیزوں پہ ان کی بات چیت ہوئی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ خیال ہے کہ ممکن ہے کہ جو 7واں دور ہوگا اس میں کچھ چیزوں پہ زیادہ پیش رفت کا بھی۔
تجزیہ کار طاہر خان کا مزید کہنا ہے کہ طالبان افغانستان میں قیام امن کے لیے بعض دیگر ملکوں کی طرح چین کے کردار کو بھی اہم خیال کرتے ہیں۔
جب بھی چائنی سے ہم سنتے ہیں تو طالبان کو ایک اہم فریق سمجھتے ہیں ان تمام معاملات میں، تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ طالبان سے ان کے جو مراسم ہیں وہ اور اعتماد کا رشتہ ہے وہ قائم رہے اور ان سے ملاقاتیں بھی کرے، ان کو اپنی تشویش سے بھی آگاہ کرے، ان کو بھی سنیں۔
افغان طالبان کا اصرار ہے کہ جب تک امریکہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کے انخلا کے ٹائم ٹیبل کا اعلان نہیں کر دیتا، اس وقت تک جنگ بندی اور افغان فریقین کے درمیان مذاکرات بے معنی ہیں۔ تاہم امریکہ کا موقف ہے کہ افغانستان میں قیام امن سے متعلق کسی بھی مجوزہ معاہدے میں جنگ بندی اور افغان فریقین کے درمیان باہمی مذاکرات کا معاملہ شامل ہونا چاہیے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ محمد بلال خان کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نامعلوم افراد نے چھریوں کے وار کرنے کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور بلاگر بلال خان کو اتوار اور پیر کی درمیانی شب وفاقی دارالحکومت میں نامعلوم افراد نے چھریوں کے وار کرنے کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ قتل کا مقدمہ بلال خان کے کزن کی مدعیت میں تھانہ کراچی کمپنی میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوا ہے۔ قتل کی یہ واردات اسلام آباد کے علاقے G94 میں پیش آئی تھی۔ نامعلوم افراد نے بلال خان کو فون کر کے بلایا اور انہیں خنجروں کے وار کر کے شدید زخمی کرنے کے بعد ان پر فائرنگ کر دی۔ واقعے کے وقت بلال خان کے ساتھ ان کے ایک کزن احتشام بھی موجود تھے جو زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے SP ملک نعیم کا کہنا ہے کہ ان کے موبائل کی مدد سے ملزمان کی تلاش کی جا رہی ہے۔
ان بندوں نے کی کال پہ ہی آیا تھا، جب یہاں پہنچے ہم تو انہوں نے کہا جی آپ ہیں بلال، اس نے کہا جی، انہوں نے کہا ادھر آ جائیں، وہ کہ جنگل کی طرف لے گئے اسے، وہاں سے مار دیا، اس کو بھی مارا ہے، پھر اس کو بھی چھریاں لگی ہوئی۔
دائیں بازو کے نظریات کے حامل محمد بلال خان ناموس رسالت کے معاملے پر سوشل میڈیا پر خاصے متحرک تھے۔ بلال نے اپنے قتل سے کچھ دیر قبل ایک ٹویٹ میں پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے نئے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر بھی تنقید کی تھی۔ اس حوالے سے ٹی وی اینکر گل بخاری کہتی ہیں کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ ایسے کسی قتل کے فوری بعد فوج پر تنقید کی جائے۔
لیکن میں جو پبلک ریئیکشن دیکھ رہی ہوں، یہ دیکھیں پبلک ریئیکشن آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ اگر فوج قصوروار نہیں بھی ہے تو وہ اسی کو ٹھہرا رہے ہیں کہ فوج کی بدنامی اتنی ہو چکی ہے۔
گل بخاری نے کہا کہ یہ نوجوان میرے خیال کے مطابق انتہا پسند نظریات کا حامل تھا اور میرے خلاف بھی بہت کچھ لکھتا رہا، لیکن اس کا مطلب یہ قطع نہیں کہ کسی کو بھی جان سے مار دیا جائے۔
تنقید چھوڑیں میرے خلاف جس طرح کی اس نے کیے ہوئے ہیں جو مجھے اب پتہ لگا ہے, میں تو پھر بھی اس کو ڈیفینڈ کروں گی, کبھی نہیں کہوں گی کہ ایسے بندے کو جا کے مار ڈالو. یہ تو کوئی مطلب ڈفرینسز سیٹل کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟
محمد بلال خان کا آبائی تعلق گلگت بلتستان سے تھا اور وہ اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی شریعہ فیکلٹی کے طالب علم تھے. فیس بک پہ ان کے فالوورز کی تعداد 35,000 اور ٹویٹر پر 14,000 کے قریب تھی. ان کے قتل کے بعد کالعدم مذہبی جماعت اہل سنت والجماعت کے اسلام آباد کے عہدیدار سامنے آئے اور انہوں نے اسلام آباد کے آپارا چوک میں بلال کی نماز جنازہ ادا کی. بلال کے دوست اور صحافی سبوخ سید کہتے ہیں کہ اس نوجوان کو تعلیمی اداروں میں صحیح سمت فراہم نہیں کی گئی.
بلال بہت ذہین بچہ تھا, تو اگر یہ فرقہ وارانہ کشیدگی کا شکار نہ ہوتا تو میں بتاؤں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتا تھا. تو حکومت کو میرا خیال ہے کہ ایک ٹیسٹ کیس پہ لینا چاہیے. مشال کا واقعہ ہے, یونیورسٹی کے اندر کا واقعہ ہے, بلال کا واقعہ بھی ایسی واقعہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت گہرائی کے ساتھ سوچنی کی ہیں, ریاستی سطح پر بھی, عوامی سطح پر بھی اور معاشرتی سطح پر بھی.
بلال خان کے قتل کی سوشل میڈیا پر سخت مذمت کی جا رہی ہے اور کئی نمایاں شخصیات, صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے ان کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. قتل کی مذمت کرنے والوں میں وزیر مملکت علی محمد خان بھی شامل ہیں. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں انسداد پولیو کی مہم بار بار چلانے کے باوجود اب تک اس سال 24 پولیو کیسز کی شناخت ہو چکی ہے. پشاور سے اس کی تفصیل بتائیں گے شمیم شاہد.
ملک بھر بالخصوص خیبر پختونخوا میں انسانی جسم کو اپاہج بنانے والی بیماری پولیو سے متاثرہ ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے انسدادی پولیو مہم کو مزید تیز کرنے اور انکاری والدین کو بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. وزیراعظم کے انسدادی پولیو مہم کے لیے فوکل پرسن بابر بن عطا نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
ابھی جو آخری پولیو کے ساتھ سامنے آیا بنو سے, یہ بھی دین نے قطرے پلانے سے انکار کیا تھا. تعجب کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں 124 پولیو کیسز سامنے آئے ہیں اور ان 24 میں سے تقریباً کوئی بھی ایسا پولیو کیس نہیں ہے جس میں ضلع نے اور والدین نے یہ دعویٰ تو ضرور کیا کہ ہم نے قطرے پلائے تھے, لیکن جب ان کے بچوں کے خون کے نمونے حاصل کر کے لیبارٹری میں ٹیسٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ کسی بھی بچے کو ویکسینیشن نہیں کی گئی.
انہوں نے کہا کہ انکاری والدین کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا کی دیگر ممالک میں بھی یہی صورت حال ہے.
پاکستان جو ہے جی وہ دنیا بھر کا حصہ ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک جس میں امریکہ اور دنیا کا ترقی یافتہ ترین شہر نیو یارک بھی شامل ہے, وہ ایک جعلی اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی زد میں آئی ہوئی ہے پوری دنیا ویکسینیشن کے حوالے سے. اور اسے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ پاکستان میں پولیو کیسز میں اضافہ ہوا ہے, لیکن اس وقت نیو یارک میں جو ہے وہ 1024 خسرے کے کیس سامنے آئے ہیں اور وہ سارے والدین کے انکار کی وجہ سے ہیں.
سوموار کے روز سے شروع کیے جانے والے خصوصی مہم کے بارے میں بابر بن عطا نے کہا.
اور بتدریج اس پولیو مہم کا جو فوکس ہے وہ کراچی ہے جی, لاہور پہ ہے, آپ کے شمالی خیبر پختونخوا کا جو جنوبی علاقہ ہے جس میں شمالی وزیرستان, بنڈو, کرت, آپ کا شانگلہ بیچ میں شامل ہے جہاں سے نیا پولیو کیس آیا ہے. تو جن جن علاقوں میں پولیو کیسز آئے یہ مہم صرف ان علاقوں تک محدود ہے تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے پورے ملک.
انسدادی پولیو مہم کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے جاری کردہ بیان کے مطابق سوموار کی روز سے جاری مہم کے دوران 11,04,023 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے جائیں گے, جس کے لیے تربیت یافتہ ہیلتھ ورکرز پر مشتمل 4,710 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے. حکام کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے 19 پولیو کیسز میں سے 13 کا تعلق بنو ڈویژن میں شامل اضلاع سے بتایا جاتا ہے. پاکستان اور افغانستان دنیا کے دو ایسے واحد ممالک ہیں جہاں پر ابھی تک پولیو کی جراثیم پائے جاتے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
مغربی بنگال کے ڈاکٹروں کی ایک ہفتے سے جاری ہڑتال کی حمایت میں آج پورے بھارت میں ڈاکٹروں نے ہڑتال کی, جس کی وجہ سے صحت کی خدمات بری طرح متاثر رہیں اور مریضوں کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. وزیر اعلی ممتا بنرجی اور ہڑتالی ڈاکٹروں کی میٹنگ ختم ہو گئی ہے. ڈاکٹروں کی جانب سے جلد کوئی اعلان متوقع ہے. نئی دہلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم اس رپورٹ میں.
انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی کال پر ملک بھر کے ڈاکٹر 24 گھنٹے کی ہڑتال پر ہیں. یہ ہڑتال مغربی بنگال کے ان ڈاکٹروں کی حمایت میں ہے جو ایک جونیئر ڈاکٹر پر حملے کے خلاف ایک ہفتے سے ہڑتال کر رہے ہیں. اسی درمیان شام کے وقت وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور ڈاکٹروں کے نمائندوں کی ایک طویل میٹنگ ہوئی, جس میں وزیر اعلیٰ نے تشدد کی مذمت کی. انہوں نے ڈاکٹروں کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی اور ان سے ہڑتال واپس لینے کی اپیل کی. डॉक्टरों का कहना है कि वो जल्द ही इस पर कोई फैसला करेंगे। कलकत्ता के NRS मेडिकल कॉलेज में गुज़श्ता हफ्ते एक मरीज की मौत के बाद मुबैना तौर पर उसके अज़ीज़ा ने एक डॉक्टर के साथ मारपीट की जो कि अस्पताल में दाखिल है। मुतवफ़ी के अज़ीज़ा ने भी अपने साथ मारपीट का इल्ज़ाम लगाया है। दोनों का मुतालबा है कि कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक हड़ताल के दौरान तमाम गैर जरूरी सेहत खिदमात मंगल की सुबह 6 बजे तक ठप कर दी गई हैं, जबकि इमरजेंसी खिदमात बहाल हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर रमेश दत्ता के मुताबिक डॉक्टरों के तहफ्फुज़ के सिलसिले में कोई मरकजी कानून न होने की वजह से अक्सर मौके पर डॉक्टरों के साथ नारवा सलूक किया जाता है।
हम ये शो करना चाहते हैं कि हमारा भी कुछ ध्यान रखा जाए। गवर्नमेंट हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। वायलेंस की एक्टिविटी जो है वो डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशनल को बहुत बढ़ती जा रही है। हर आदमी आजकल कभी भी आके कहीं OPD में कहीं भी आके किसी भी डॉक्टर को असॉल्ट करके चला जाता है। हाँ, हमारी मांग ये है कि एक सेंट्रल लॉ जो है एक्ट बनाया जाए जो कि सारी स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग उसकी बाइंडिंग हो और उस एक्ट को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए।
वजारत सेहत के महकमे आयुष के एक अदारे CCRUM में असिस्टेंट डायरेक्टर और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तैनात डॉक्टर सैयद अहमद खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी खिदमात बहाल हैं।
सफदरजंग हॉस्पिटल और एम्स में इमरजेंसी सर्विसेज बहाल हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो अपने जो बुनियादी फरीजे को तरजीह देते हुए कि आवाम को परेशानी ना हो और इमरजेंसी तौर पर कोई जानी नुकसान ना हो, क्योंकि डॉक्टर आम तौर से भाई जीवन दाता माना जाता है, उस फरीजा को मलहूज रखते हुए उन्होंने इसका ख्याल रखा है कि हड़ताल इस तरह की ना हो।
ममता बनर्जी का इल्ज़ाम है कि मजकूरा हड़ताल के पीछे BJP और बाएं बाजू का हाथ है, जबकि BJP का कहना है कि ममता इस मामले को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रही हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत से लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब की है। दरियासना बिहार के मुजफ्फरपुर और मजाफात में इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से 2 रोज के अंदर 100 बच्चों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों बच्चे अस्पतालों में दाखिल हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
हांगकांग में मुलजिमों की हवालगी के बारे में मुजवजा बिल के खिलाफ एहतजाज जारी है और कई लीडर शहर के चीन नवाज मेयर के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार इज़ाबेली काकोली की रिपोर्ट के साथ सादिया असद।
वांग उन रहनुमाओं में से एक हैं जिनका ताल्लुक सन 2014 की अम्ब्रेला तहरीक से है और जिन्होंने इन मुजाहिरों से मुतालिक इल्जामात की बिना पर 2 माह जेल में गुजारे हैं। जमहूरी सरगर्म कारकुन जोशुआ वांग कहते हैं,
Hong Kong people, we will not keep silence under the suppression of President Xi.
हांगकांग के लोग सदर शी जिनपिंग और चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम की दबाव की पॉलिसी के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। कैरी लैम को मुस्ताफी होना ही पड़ेगा। बसूरते दीगर, मेरे ख्याल में आइंदा चंद हफ्तों में, यानी हांगकांग की खुद मुख्तारी की 22वीं सालगिरह पर अगर ऐसा नहीं होता तो ज्यादा से ज्यादा अफराद हमारे साथ शामिल होते जाएंगे, 1 या 2 मिलियन नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा। वो आएंगे और हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल होंगे और उस वक्त तक ये सब जारी रहेगा जब तक हमारे बुनियादी हुकूक और आज़ादी हासिल नहीं हो जाती। ये अल्फाज थे जमहूरी सरगर्म कारकुन जोशुआ वांग के। हुकाम ने पीर के रोज सरकारी हेडक्वार्टर्स के करीब वाके सड़कों को दोबारा खोला है, जिन पर इतवार के रोज हजारों अफराद स्याह लिबास ज़ेब-ए-तन किए सड़कों पर निकल आए थे और चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम के खिलाफ नाराबाजी करते रहे। इस एहतजाज में हर तबके फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे। इस एहतजाज के बायस कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। मुंतजमीन का कहना है कि 2 मिलियन के करीब अफराद इस एहतजाज में शामिल हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम की जानिब से मुतनाज़े मुसवदा कानून पर बहस मुलतवी किए जाने के बाद ये मुजाहरे शुरू हुए। ताहम मुजाहरीन का कहना है कि हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक मुस्तकिल तौर पर यह बिल मंसूख नहीं हो जाता। इसी स्नाब में अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जापान में होने वाले G20 सरबराह इजलास में अपने चीनी हम मनसब के साथ हांगकांग के मामले पर बातचीत का इरादा रखते हैं। सादिया जेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमरीकी कांग्रेस के मुतअद्दिद अरकान सऊदी अरब में इंसानी हकूक की सूरत हाल, यमन में जारी लड़ाई और गुज़श्ता बरस तुर्की में सऊदी सहाफी جمال خشوگجی کے قتل سے متعلق شدید تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں اور توقع ہے کہ امریکی سینیٹ اس ہفتے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو $8 ارب کے اسلحے کی فروخت رکوانے کی کوشش کرے گی۔ تاہم امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے مبینہ خطرات کے پیش نظر قومی سطح پر ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے اس فروخت پر کانگریس میں نظر ثانی کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل باؤمین کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
امریکی سینٹ میں سعودی عرب کے حوالے سے گرما گرم بحث جاری ہے۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کا کہنا ہے،
دی کرنٹ ریلیشن شپ وِد سعودی عربیہ از ناٹ ورکنگ فار امریکہ، آئی ایم نیور گونا لیٹ دس گو۔
سعودی عرب کے ساتھ موجودہ تعلقات امریکی مفاد میں نہیں ہیں، میں اس وقت تک ایسا نہیں ہونے دوں گا جب تک سعودی عرب میں صورتحال تبدیل نہیں ہو جاتی۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی کہتے ہیں، ایسا کون سا اتحادی ہو سکتا ہے جو اپنے ایک شہری کو اغوا کرے جو ہم سے تحفظ فراہم کرنے کا درخواست کر رہا ہو؟ آپ اسے قونصل خانے میں بلائیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں اور یوں اسے غائب کر دیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کا پول کھل چکا ہے۔ سینٹ نے یمن میں جاری ہلاکت خیز جنگ کے دوران سعودی عرب کی طرف سے بمباری میں تعاون فراہم کرنے سے متعلق ایک قرارداد کو معمولی اکثریت سے منظور کر لیا تھا۔ تاہم اب توقع ہے کہ امریکی کانگریس سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو امریکی اسلحے کی فروخت کی مخالفت میں ووٹ دے گی۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے قومی ایمرجنسی کا سہارا لیتے ہوئے اسلحے کی فروخت جلد مکمل کرنے کے اقدام پر کانگریس میں دونوں جماعتوں کے ارکان برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر رابرٹ مینینڈس کہتے ہیں،
I'm glad to know I'm not the only one in this body disturbed by the president's willingness to bypass Congress and sell this weaponry without any consideration of the recent events that have strained our relationship with
مجھے خوشی ہے کہ میں اس ایوان میں اکیلا ایسا رکن نہیں ہوں جسے صدر کی طرف سے کانگریس کو بائی پاس کرنے اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی کشیدگی کا باعث بننے والے حالات کا ادراک کیے بغیر سعودی عرب کو اسلحہ فروخت کرنے پر اعتراض ہے۔ اس اقدام کی مخالفت میں قرارداد کی منظوری کے لیے ایوان میں معمولی اکثریت موجود ہے، تاہم یہ بات یقینی نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے اس قرارداد کو ویٹو کرنے کے اقدام کے خلاف مطلوبہ دو تہائی اکثریت موجود ہوگی۔ سینٹ نے گزشتہ ہفتے بحرین اور قطر کو اسلحے کی فروخت روکنے سے متعلق بحث کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکی کانگریس کے ریپبلکن ارکان مشرق وسطی کو اسلحے کی فروخت کے حامی رہے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر ٹام کارٹن کہتے ہیں،
As Iran's economy staggers under the weight of new American sanctions, the Ayatollahs are lashing out and raging against the world.
امریکی پابندیوں کے تناظر میں ایران کی معیشت بگڑ رہی ہے اور اس کے رد عمل میں ایران کے آیت اللہ دنیا بھر کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم اس خطرناک صورتحال میں خلیج میں اپنے اتحادیوں کا ساتھ دیں تاکہ وہ ایران کی طرف سے ممکنہ جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کر سکیں۔ دیگر ریپبلکن ارکان کا خیال ہے کہ اسلحے کی فروخت روکنے سے مشرق وسطی کے ممالک کو امریکہ کے مخالف ملکوں سے اسلحہ حاصل کرنے کی ترغیب ملے گی۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
ورلڈ کپ کرکٹ کا ایک میچ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا جو اتوار کو آپ نے دیکھا۔ اس میچ کے لیے ہمارے ساتھی اسد حسن مینچسٹر میں تھے، انہوں نے اتوار کے میچ کے بعد بھارتی اور پاکستانی شائقین سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
روایتی حریف پاکستان سے میچ جیتنے کے بعد بھارت کے تماشائیوں کے گولوں کے گول، ماضی میں زبان زد عام ہونے والے ٹی وی اشتہار موقع موقع کو گنگناتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ نعرے بلند کر رہے تھے۔ بھارت کے تماشائی اس بڑی فتح پر خوشی سے نہال تھے تو پاکستان کے تماشائی اداس چہروں کے ساتھ میچ ختم ہونے سے پہلے ہی سٹیڈیم سے نکل گئے۔ بڑی مشکل سے نظر آنے والے دو ایک پاکستانی فینز نے ان تاثرات کا اظہار کیا،
بھائی کیا کریں، بس بس صحیح نہیں کھیلے، اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں، بیٹنگ انہوں نے صحیح نہیں کی، بولنگ بھی نہیں صحیح ہے، میسج کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم پھر ہوگا، جب انشاءاللہ پھر جیت جائیں گے تو نو پرابلم، ابھی آ رہے ہیں لیکن نیکسٹ ٹائم ضرور جیتیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.
یار بہت برا ہوا، بڑی توقع تھی کہ پاکستان میچ جیتے گا اور دوبارہ تاریخ دہرائے گا جو ہے نا چیمپئن ٹرافی والی، لیکن کوئی بات نہیں، گیم ہے، اچھی ہوئی ہے گیم، لیکن دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے پاکستان اللہ کرے تو آگے اچھا کھیل جائے.
پرجوش بھارتی شائقین کرکٹ نے بعض پاکستانی کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو سراہا اور دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ مقابلے جاری رہنے پر زور دیا.
کہ پاکستان اور انڈیا کے میچز فریکوئنٹلی ہونے چاہیے کہ نہیں؟
ہونے چاہیے. آج کرکٹ جیتا ہے، بارش کی وجہ آج کرکٹ جیتا ہے. پاکستان اور انڈین ٹیم کے فینس اگر آپ دیکھیں تو کافی، دونوں ٹیم فینس کے بیچ بہت اچھا ماحول تھا، بہت اچھی ماحول، بہت اچھا ماحول.
میرے کو ایسا لگتا ہے کہ آئی پی ایل کی وجہ سے شاید انٹریکشن ود دا فورن پلیئر بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی کافی اچھا فائدہ ہو گیا.
پورے میچ میں کوئی ایسا لمحہ تھا جب آپ کو لگا کہ پاکستانی ٹیم گرپ کر رہی ہے؟
مجھے نہیں لگتا، لیکن وہ پارٹنرشپ جو سیکنڈ وکٹ میں پارٹنرشپ تھا وہ اچھا تھا، بٹ دے کڈنٹ ہولڈ دیئر نرو.
یہ بتائیں پاکستانی ٹیم اور انڈین ٹیم کا جب کمپیریزن کریں تو سکلز کا ایشو ہے یا مینٹلی پاکستانی لڑکے سٹرانگ نہیں ہیں؟
آئی تھنک فرسٹ کلاس کرکٹ اف آئی سی انڈیا میں کافی اچھا ڈیولپڈ ہے، اینڈ واٹ آئی ہرڈ کہ پاکستان میں آئی تھنک دیر از لاٹ آف امپروومنٹ، اینڈ پروبیبلی سم پارٹ پالیٹکس آلسو انوالوڈ ان کرکٹ وچ از ناٹ ریئلی گڈ ایکچولی.
پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس ورلڈ کپ میں 5 میچ کھیل چکی، اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر وہ 9ویں نمبر پر ہے اور اگلے مرحلے تک جانے کے امکانات انتہائی محدود ہو گئے ہیں. اسد حسن، مینچسٹر، یونائیٹڈ کنگڈم.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کی فوج نے حال ہی میں ترقی پانے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو خفیہ ایجنسی ISI کا سربراہ مقرر کیا ہے. اسلام آباد میں تحریک لبیک کے دھرنے کے موقع پر حکومت اور مظاہرین کے درمیان معاہدہ کروانے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے اہم کردار ادا کیا تھا. اسلام آباد سے سارا حسن کی ایک رپورٹ.
میجر جنرل فیض حمید ISI میں اندرونی سیکیورٹی کے شعبے کے انچارج تھے، لیکن رواں سال اپریل میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دینے کے بعد GHQ میں تعینات کر دیا گیا. لیکن اس کے 2 ماہ کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ISI کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے. ملک میں دیگر سرکاری اداروں کی طرح فوج میں بھی ترقیاں اور تعیناتیاں معمول ہیں، لیکن فوج کی انٹیلیجنس کے ادارے ISI کے سربراہ کی تعیناتی ہمیشہ سے اہم رہی ہے. فیض حمید کا نام ان دنوں سامنے آیا جب اسلام آباد نے مذہبی جماعت تحریک لبیک انتخابی حلف نامے میں ختم نبوت کے معاملے پر احتجاج کر رہی تھی. نومبر 2007 میں شروع ہونے والا یہ احتجاج کئی دن جاری رہا. احتجاج ختم کروانے کے لیے تحریک لبیک اور حکومت کے مابین فوج کی معاونت سے ایک معاہدہ طے پایا جس پر میجر جنرل فیض حمید کے دستخط تھے. دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد شعیب کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض کو بغیر کسی وجہ کے متنازع بنایا گیا.
کرنے والے جو تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں ان کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے، قوم کی کسی بات پہ ہمارے ساتھ یا تو آرمی بات کریں یا کوئی جو ہمیں لیڈر ایکسیپٹیبل ہو. تو انہوں نے چیف آف آرمی صاحب کو کہا کہ آپ کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں، یو آر دی کمانڈر آف ISI، تو آپ ISI کو حکم دے وہ کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر نے ان کو ٹاسک دے دیا. جو کچھ اخباروں میں آیا ادھر ادھر اس کی بنیاد پہ عدالت نے اپنا وہ دھرنے والا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے ان کو اعتراضات ہیں کہ جی ہماری تو بات نہیں آپ نے سنی.
فیض آباد دھرنے کے خاتمے کے لیے فوج کے کردار پر اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ISI کے ڈپٹی ڈائریکٹر میجر جنرل فیض حمید کیسے کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں. پاکستان کے سپریم کورٹ نے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اسلام آباد میں دیے گئے دھرنے کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ ایسے فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا. لیفٹیننٹ جنرل فیض کو ایسے وقت پر ISI کا سربراہ تعینات کیا گیا ہے جب وزارت دفاع سمیت کئی فرقین نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں اور سپریم کورٹ کے بینچ کے سربراہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس زیر سماعت ہے. فوج کے اہم ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے لیفٹیننٹ جنرل فیض کی تعیناتی پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار وجاہت مسعود کا کہنا ہے کہ نئے DGISI کی تعیناتی اس موقع پر بہت اہم ہے.
گورنمنٹ کی طرف سے دائر کیا گیا ریفرنس جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ زیر سماعت ہے. ان جنرل صاحب کو پاکستان کی فوج کے دوسرے طاقتور ترین منصب پہ فائز کرنا، جن کا ذکر تو کیا گیا فیصلے میں لیکن مبینہ طور پہ اس سے کچھ ہلکے جو ہے ہمارے ملک کے طاقتور وہ خوش نہیں ہوئے تھے، تو یہ ایک پیغام ہو سکتا ہے عدلیہ کے لیے کہ ہم اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں.
دوسری جانب بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد شعیب کے مطابق کہ فیض حمید کی میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی یہ واضح پیغام تھا کہ فوج فیض آباد دھرنے سے متعلق عدالتی فیصلے سے متفق نہیں ہے.
جب آپ نے پروموشن دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ ایکشن تو آپ نے کی نہیں, اس کے خلاف ایکشن ایکشن ڈپارٹمنٹ ایگری نہیں کر رہا. جب ایک آدمی کا کیس کا کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں, اس کے سمے میں سنا نہیں کچھ نہیں, تو اس نے اپیل کر دی. لیکن ڈپارٹمنٹ نے اس کی اپنی ڈپارٹمنٹل انکوائری کی بنیاد پہ یہ ذہن میں رکھا کہ یہ ذمہ دار نہیں ہے کسی بھی چیز کا, لہٰذا اس کو پروموشن دے دی جائے. پروموشن دی تو یہ میسج سپریم کورٹ کو بھی چلا گیا.
ویسے تو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا بظاہر فیض آباد دھرنے کے فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن دارالحکومت اسلام آباد میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کے طاقتور حلقے سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں. سارا حسن, اردو بی او اے, اسلام آباد.
بنو کے انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے جج کے رخصت پر جانے کے باعث پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں اور ممبران قومی اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر کی رہائی کے لیے ضمانت کی درخواستوں کی سماعت 20 جون تک ملتوی, جبکہ علی وزیر کی عدالتی ریمانڈ میں 27 جون تک توسیع کر دی گئی ہے. پشاور سے شمیم شاہد تفصیل دیں گے.
بنو کے انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے جج کے رخصت پر جانے کے باعث پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں اور ممبران قومی اسمبلی کی رہائی کے لیے درخواستوں کی سماعت 20 جون تک ملتوی کر دیا گیا ہے, جبکہ جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کی عدالتی ریمانڈ میں 27 جون تک توثیق کر دیا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر لطیف افریدی کی قیادت میں وکلا پر مشتمل ایک پینل نے محسن داوڑ اور علی وزیر کی رہائی کے لیے ضمانت کی درخواستیں بنو کی عدالت میں چند روز قبل جمع کیے تھے. پینل میں شامل وکیل طارق افغان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
عدالت نے ہمیں 17 تاریخ پیشی کے لیے دی, لیکن آج جب ہم گئے تو اس کو دوبارہ تبدیل کر کے 20 تاریخ کر دی گئی. کل چونکہ جج صاحب کی چھٹی ختم ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریکارڈ ہے کیس کی پولیس جو فائل ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے, اور جب تک وہ ریکارڈ پرووائڈ نہیں کی جاتی تو کیس کا جو چلنا ہے وہ مشکل نظر آتا ہے.
ادھر جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کو بھی سوموار کے روز انسداد دہشت گردی کی بنو کی عدالت میں پیشی کے لیے پشاور سے لے جایا گیا تھا, مگر متعلقہ جج کے رخصت پر جانے کے باعث علی وزیر کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عدالت میں پیش کیا گیا. سیشن جج نے علی وزیر کی عدالتی ریمانڈ میں 27 جون تک توثیق کر دیا. طارق افغان کے بقول علی وزیر کو بنو کی عدالت میں پیش کرنے کے بعد اب پشاور واپس پہنچا دیا گیا ہے. دونوں ممبران قومی اسمبلی کے بارے میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے معذرت کا اظہار کر دیا ہے. محسن داوڑ اور علی وزیر سمیت پشتون تحفظ تحریک سے تعلق رکھنے والے دیگر کارکنوں کے خلاف 26 مئی 2019 کو شمالی وزیرستان کی تحصیل دتاخیل کے علاقے کھڑ کمر میں سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ ہونے والے جڑب کے بعد انسدادی دہشت گردی قوانین کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں, اور اب یہ تمام پشاور کے سینٹرل جیل میں قید ہے. خڑ کمر میں ہونے والے جڑ میں حکام کے بقول 15 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے تھے. ادھر حکام نے شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل کے علاقوں شنخوڑ سے لے کر خڑ کمر تک کرفیو میں نرمی کا دعویٰ کیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اب ان علاقوں میں حالات معمول پر آ رہے ہیں, تاہم علاقے میں ذرائع ابلاغ کو رسائی حاصل نہ ہونے کے باعث کرفیو میں نرمی کی اطلاعات اور حالات کے معمول پر آنے کے بارے میں حکام کی بیانات کی تصدیق تقریباً ناممکن ہے. شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں کرفیو کے مسلسل نفاذ کے بارے میں عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی سیکرٹری جنرل اور پارلیمانی لیڈر نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں بحث کے لیے ایک تحریک التوا داخل کر دیا ہے. صوبائی حکومت کی جانب سے اس تحریک التوا کے داخل کرنے پر ابھی تک کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
سامعین, کراچی میں اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باقر نے ملک کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کیا. کراچی میں ہمارے نمائندے محمد ثاقب اس کانفرنس میں شریک تھے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا خاص خاص نکات تھے. جی ثاقب, بتائیے گا ذرا.
جی بہت شکریہ خالد صاحب. پاکستان کے مرکزی بینک نے کے جو گورنر ہیں رضا باقر, انہوں نے آج پہلی پریس کانفرنس کی اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد, اور ان کا یہ کہنا ہے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ملک میں کافی حد تک مالیاتی استحکام آ چکا ہے, بیرونی خسارے میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. وہ خسارہ جو اب سے چند سال ایک سال قبل 19.8 ارب ڈالر تھا, وہ رواں مالی سال میں 7 ارب ڈالر کم ہو کر 13 ارب ڈالر آ چکا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ملک کی معاشی حالت اور سب سے بہتر بنانے کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے جس پر اس وقت حکومت کی توجہ ہے وہ ہے مالیاتی خسارے کو کم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اس مالیاتی خسارے کو کم کرنے کے لیے ہی آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج حاصل کیا گیا ہے, اور 3 جولائی کو آئی ایم ایف کے بورڈ کا اجلاس ہوگا جس کے بعد صورتحال واضح ہوگی. تمام شرائط و ضوابط جو کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے ضروری تھی وہ پوری کی گئی ہیں. انہوں نے دعویٰ یہ بھی کیا کہ آئی ایم ایف سے جو پروگرام پاکستان کا طے ہوا ہے وہ حکومتی پالیسیوں پر آئی ایم ایف کا اعتماد کا مظہر ہے, اور اس سے جو ملکی معیشت ہے اس میں بہتری آئے گی. اس کے علاوہ ایکسچینج ریٹ جو کہ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے کہ روپے کی قدر میں گراوٹ آ رہی ہے کافی عرصے سے, اور 10 ماہ میں تقریباً 40% گراوٹ آ چکی ہے, اس پر انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹ بینک جو شرح تبادلہ ہے اس پر کافی گہری نظر رکھتا ہے. شرح تبادلہ کافی عرصے سے ملک میں فکس تھی جس سے ملک کا بیرونی خسارہ ہے وہ کم ہوا ہے. تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فری فلوٹ پالیسی ہم نہیں رکھنا چاہتے ہیں, روپے کی قدر کو بالکل آزادانہ چھوڑ دینا معیشت کے لیے بہتر نہیں ہے, اور اس پر جو اسٹیٹ بینک ہے وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہے. جی,
تو یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کچھ اور بھی قرضے لینے کی بات کی جیسے اے ڈی پی پی ہے اور کسی اور ادارے سے؟
جی, ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ کافی ہوگا, اور اس سے جو ہے معیشت میں ایک استحکام نظر آئے گا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرض لیے جا رہا ہے بلکہ اس کے علاوہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ملک کی جو معیشت ہے اس میں استحکام آئے, اور اس کے علاوہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں حکومتوں کے وہ کم کیے جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ برآمدات بڑھانا ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہے لیکن اس کے لیے اور دیگر عوامل ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے. تاہم اسٹیٹ بینک جو ہے وہ یہ کوشش کی کر رہا ہے کہ مالیاتی خسارے کو کم کرنے کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے وہ کیا جا سکے, اور اس کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام کافی ہوگا.
بہت شکریہ محمد ثاقب آپ کا. تو ہمارے نمائندے تھے کراچی میں محمد ثاقب, جن سے ہم بات کر رہے تھے کراچی میں اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باقر کی ایک نیوز کانفرنس کے بارے میں. نیو یارک میں ہر سال دنیا بھر کے معروف مصنف اور فنکار جمع ہوتے ہیں اور آزادی اظہار اور انسانی حقوق کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں. ہمارے نمائندے انشومن آپتے بتا رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان چاہے دو الگ ملک ہیں لیکن دونوں سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے نام ایک جیسے مسائل کا ہی ذکر کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
نیو یارک کے سالانہ پین ورلڈ وائسز فیسٹیول کا یہ 15th سال تھا. اس سال فیسٹیول میں جنوبی ایشیا سے درجنوں مصنفین شامل ہوئے.
میں لکھنے کی آزادی کو اپنا حق نہیں بلکہ ایک فرض سمجھتی ہوں.
میری رائے میں ہر ایک کو اپنی مرضی سے لکھنے اور جینے کی آزادی ہونی چاہیے. آج پوری دنیا نسل پرستی, جنسی تعصب, ہم جس پرستی کے خلاف تعصب جیسے رویوں کا سامنا کر رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے رویوں کے خلاف کام کرنا ہے.
دنیا بھر میں پریس فریڈم پر نظر رکھنے والی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے 2019 ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق پاکستان اور بھارت دونوں میں صحافیوں کی آزادی رائے خطرے میں ہے.
فیکٹس ہیں وہ ایز سچ کوئی چیز نہیں رہی. اگر آپ 20 لوگوں کو کمپیوٹر پہ سامنے بٹھا کے وہ کہنا شروع کر دیں اور صبح سے شام تک کہتے رہیں کہ یہ چیز نہیں ہوئی یہ چیز نہیں ہوئی, تو شام تک کا اکثر لوگ جو ہیں وہ یقین کرنے لگتے ہیں کہ آج سورج نکلا ہی نہیں.
بلاگرز کو اٹھایا ہے, صحافیوں کے خلاف مہم چلی ہے. ہندوستان میں ریاست نے ٹرولز اپنی کیمپین میں استعمال کیے.
رائٹرز اور آرٹسٹس یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اکثر معاشی دباؤ بھی اظہار کی آزادی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے.
جب بات آپ کی اگلی ملازمت, بک ڈیل, آپ کی اگلی مرچنڈائز کی ڈیل یا فلم ڈیل کی ہوتی ہے تو ایسے میں بہت سی سینسرشپ ہوتی ہے.
مصنفوں کی رائے میں اظہار آزادی پر پابندیوں کا مسئلہ صرف خطے میں ہی نہیں.
یو آر دی اینمی آف دی پیپل, گو اہیڈ.
یہ مثال ہوتی تھی, یہ کیا مثال رہی ہے؟ امریکہ کیا مثال رہی ہے؟
ان کے مطابق اس عدم برداشت کے ماحول کو ختم کرنے کی امید حکومتی اداروں یا سیاسی پارٹیوں سے نہیں بلکہ صرف عوام سے لگائی جا سکتی ہے.
ہم روز بات کریں, اپنی بات کریں, اور لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی حوصلہ پیدا کریں کہ دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ آواز سن سکیں, اور اگر ہمیں वो जो कह रहे हैं वो पसंद नहीं है, तो हम उसके जवाब में अपनी बात करें बजाय इसके कि हम पत्थर उठा के उसको मारना शुरू कर दें।
बुकर प्राइज याफ्ता भारतीय मुसन्निफा अरुंधति रॉय ने भारत में सहाफियों पर बढ़ने वाले हमलों और इंसानी हकूक के बिगड़ते हुए हालात के लिए भारत की मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क।
पाकिस्तान के सूबे सिंध में खजूर के कारोबार में मंदी की वजह से जिम्मेदारों ने उनके बागात में दीगर अजनास की काश्त शुरू कर दी है और कई एक अपने बागात फरोख्त कर रहे हैं। खजूरों का कारोबार घाटे में क्यों जा रहा है, तफसीलात बता रही हैं किरण मिर्जा इस रिपोर्ट में।
अब्दुल रशीद भुट्टो पेशे के लिहाज से जमींदार है। तकरीबन 4 दहाइयों तक वो खजूरों के फरोख से अच्छा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से उन्हें इस कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपने खजूरों के बागात फरोख्त कर दिए हैं।
हमें मंडी में रेट नहीं मिलता, जब वहाँ पर हम खजूर या छुआरे लेके जाते हैं तो क्या मिल रहा है, खजूर का रेट 700-800 रुपये मन, जो उसकी जो मजदूरी हमारी लगी है वही नहीं मिल रही। खजूरों के पैसे तो अलग बात है, जो हमारी उस पर कास्ट आई है, जो सुखाई है, जिन्होंने तोड़ी है, जिन्होंने काटी है, वो तकरीबन 1200-1200 रुपये 2000 रुपये पर डे लेते हैं जो खजूर उतारते हैं।
पाकिस्तान में खजूर की कुल पैदावार का तकरीबन 88% सिंध और बलूचिस्तान से हासिल होता है। खजूर के कारोबार के मुनाफा बख्श न रहने के पीछे बढ़ती हुई महंगाई और मौसमियाती तब्दीली के अलावा पाक भारत कशीदगी का भी हाथ है।
इंडिया ने ड्राई डेट्स पे 200% लगा दी है वो ड्यूटी, इसलिए जो है वो हमारा छुआरा जो है इंडिया नहीं जा रहा, यहाँ पे डंप हुआ पड़ा है। ग्रोथ ये करते हैं कि उसमें ग्रेडिंग नहीं करते हैं, एक ही उसमें बैग जो होती है उसमें तीनों किस्म की छोटी बड़ी दरमियानी कुछ होती है, जिसकी वजह से भी रेट जो है वो अच्छा नहीं।
खजूर के कारोबार से मुंसलिक मजदूर जो यौमिया उजरत पर काम करते हैं हालात से सख्त परेशान हैं।
घर पे बैठे हुए कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेके घर का गुजारा कर रहे हैं और कहीं काम है नहीं, एक दिन है तो 2 दिन है नहीं।
खजूर पैदा करने वाले दीगर बड़े मुल्कों के बरक्स पाकिस्तान में इस शोबे को बाकायदा सनत का दर्जा हासिल नहीं, जिसके बाइस इस शोबे में मुनज्जम तरीके से तब्दीलियां नहीं लाई जा रही। माहरीन के मुताबिक काश्तकारी और छांटी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा कर और खजूर की दरामद के लिए नई मंडियां ढूंढ कर पाकिस्तान की इस कीमती पैदावार को नुकसान का शिकार होने से बचाया जा सकता है। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, खैरपुर, सूबह सिंध।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
ऑस्ट्रेलिया के फौजी सरबराहान ने बढ़ते हुए पेचीदा साइबर हमलों के बारे में खबरदार किया है। उनका कहना है कि इस खतरे के हवाले से अगरचे फौज की तरफ से रिवायती रद्द अमल की जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को हर सूरत इस खतरे का मुकाबला करने के लिए दीगर ज़राए तलाश करना होंगे। सिडनी से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे फिल मर्सर की रिपोर्ट के साथ शब्बीर जिलानी।
प्रोपेगंडा कोई नई चीज़ नहीं है, तहम मौजूदा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जिस अंदाज में इसे फैलाया जा रहा है, इससे इसमें बहुत तेज़ी से तब्दीली रूनुमा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के सीनियर फौजी अफसरों का ख्याल है कि उनके मुल्क को बढ़ते हुए साइबर हमलों और गलत इत्तलात की तरसील का खतरा दरपेश है। उन्होंने अमरीका की तरफ से खदशात का इजहार किए जाने को दोहराया है कि रूस की तरफ से सन 2014 में यूक्रेन के शहर क्राइमिया पर कब्जे के दौरान सोशल और मास मीडिया पर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए गलत मालूमात फैलाई गईं। ऑस्ट्रेलियन दिफाई फौजों के सरबराह जनरल एंगस कैम्बल कहते हैं,
In a world that's becoming more connected, these activities range from information campaigns, cyber operations and theft of intellectual property.
आजकल की दुनिया में जहां राबते बढ़ रहे हैं, ये इकदामात इतलाती मुहिमों, साइबर ऑपरेशंस और दानिश्वराना मिल्कियत के हकूक की चोरी के जरिए धौंस और प्रोपेगंडे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनका मकसद बैनुल अक्वामी असूलों और अकदार को नुकसान पहुंचाना है। तहम ये इकदामात इस अंदाज में इख्तियार किए जा रहे हैं कि इनका हदफ बनने वाले ममालिक जंगी बुनियादों पर रद्द अमल के इजहार से हिचकचाहट महसूस कर रहे हैं। آسٹریلین کاروباروں پر ہونے والے سائبر حملوں کے لیے چین پر شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا نے گزشتہ دسمبر میں کہا تھا کہ دنیا کے دیگر ممالک کی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی کمپنیاں بھی چینی حکومت کی جانب سے سائبر حملوں کے ذریعے معلومات کی چوری کا ہدف بن رہی ہیں۔ اس سے قبل امریکہ کے محکمہ انصاف نے دو چینی افراد پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے چین کی وزارت برائے اسٹیٹ سیکیورٹی کے کہنے پر اس کے کمپیوٹر ہیک کر لیے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آسٹریلیا نے سائبر حملوں کے لیے براہ راست چین کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اس سال کے آغاز پر آسٹریلیا کی وفاقی پارلیمنٹ کے کمپیوٹر ہیک کر لیے گئے تھے اور آسٹریلوی حکام کا کہنا تھا کہ یہ ایک غیر ملکی حکومت کا کام ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا کو سن 2026 تک 18,000 مزید کمپیوٹر ماہرین کو تربیت دینا ہوگی تاکہ ایسے سائبر حملوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسٹاک ہوم کے بین الاقوامی پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی سپری کی جاری کردہ نئی رپورٹ کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیاں اور تنازعات دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی بھوک کی دو اہم وجوہات ہیں۔ لیزر شلائن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں فائزہ بخاری۔
دنیا بھر میں 80 کروڑ سے زائد افراد بھوک کا شکار ہیں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق ان میں سے 60% کا تعلق ایسے ممالک سے ہے جو مختلف تنازعات کی زد میں ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور تنازعات کے نتیجے میں نقل مکانی بھوک اور افلاس جنم لے رہے ہیں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی SIPRI کی رپورٹ میں اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ خانہ جنگی کی زد میں آ جانے والے افراد کے لیے خوراک کا حصول اکثر و بیشتر نہ صرف مشکل ہو جاتا ہے بلکہ اشیاء خوردنوش کی کمی کے باعث ان کی قیمتوں میں اضافہ بھی اسے عام افراد کی قوت خرید سے باہر کر دیتا ہے۔ دوسری جانب ماحولیاتی تبدیلیاں دنیا بھر میں سیلاب اور خشک سالی کی اہم وجہ ہیں جو اجناس کی بربادی کے علاوہ غریب افراد کی زندگی کو متاثر کر رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ خوراک کی کمی اور بھوک میں اضافے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی پروگرام برائے خوراک کے مطابق گزشتہ سال خوراک کے بدترین بحران سے متاثرہ ممالک میں یمن سر فہرست تھا، جبکہ دیگر ممالک میں کانگو، افغانستان، ایتھوپیا، شام، سوڈان اور نائجیریا بھی شامل ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ترجمان ہرو ورہوسل کے مطابق یہ 8 ممالک دنیا بھر کی شدید غذائی قلت کا 2/3 حصہ ہیں۔
Even in conflict-affected areas with limited access, such as South Sudan and Yemen,
یہاں ورہوسل کہہ رہے ہیں کہ خانہ جنگی سے متاثرہ ممالک جیسے جنوبی سوڈان اور یمن، جہاں تک رسائی کافی مشکل ہے، وہاں جب بھی ہم بحفاظت مدد کے طلبگار افراد تک پہنچتے ہیں تو بدترین بھوک کی روک تھام کر پاتے ہیں۔ قحط کی صورت صرف تب ہی پیدا ہوتی ہے جب ان افراد تک ہماری رسائی عدم تحفظ یا دیگر عوامل کی وجہ سے روک دی جاتی ہے۔ ورہوسل کے مطابق دنیا بھر کے 53 ممالک میں بسنے والے 11,30,00,000 افراد اس وقت شدید غذائی قلت سے دوچار ہیں اور انہیں فوری طور پر خوراک و غذائیت کے علاوہ رہن سہن کے لیے امداد کی ضرورت بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں سے 21 ممالک میں بھوک کی دو بڑی وجوہات وہاں جاری اندرونی تنازعات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عدم تحفظ ہے۔ اقوام متحدہ کا عالمی پروگرام برائے خوراک دنیا بھر میں بھوک مٹانے کے لیے کوشاں سب سے بڑا ادارہ ہے جو ہر سال خانہ جنگی، تنازعات اور قدرتی آفات سے متاثرہ 9 کروڑ سے زائد افراد کو غذائی امداد فراہم کرتا ہے۔ لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور چین میں اگرچہ ان دنوں تجارتی جنگ جاری ہے، لیکن چینیوں کا امریکہ کی ترقی میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی مغربی ریاستوں کو مشرقی ریاستوں سے ملانے والی ریلوے لائن کی تعمیر میں اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے۔ اس اہم تعمیر کو 150 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھی ندیم یعقوب کی ایک رپورٹ۔
سن 1869 میں امریکہ کے مغربی اور مشرقی علاقوں کو ٹرانس کنٹیننٹل ریلوے کے ذریعے منسلک کر دیا گیا۔ اس سے نہ صرف 6 ماہ کا سفر ایک ہفتے میں ممکن ہوا بلکہ اس سے پوری قوم کو تبدیل کرنے میں مدد ملی۔
بنیادی طور پر امریکہ کے بارے میں یہ معاشی مواقع، تارکین وطن اور بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر کی عظیم کہانی ہے۔ یہ رکاوٹوں اور ان پر قابو پانے کے بارے میں ہے۔
ریلوے کی تعمیر کے 150 سال پورے ہونے اور اس کی تعمیر میں مدد کرنے والوں کی یاد میں نیشنل میوزیم آف امریکن ہسٹری نے ایک نمائش کا اہتمام کیا ہے۔ تعمیر میں حصہ لینے والوں میں زیادہ تر چینی تارکین وطن تھے. یہ لوگ اپنے ساتھ اپنی ثقافت، خوراک اور روایات بھی لائے جو آج کے امریکہ میں تنوع کا سبب بنا.
مغرب کی جانب ٹرانس کانٹیننٹل ریل روڈ پر کام کرنے والے 90% چینی تھے. ان چینی مزدوروں کو بہت سی رکاوٹوں کا سامنا تھا. ان کی محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر ان کے بارے میں بہت زیادہ خوف بھی پایا جاتا تھا، کیونکہ یہ چینی مغرب میں پہلے سے بسنے والے سفید فاموں سے مختلف تھے.
جب تعمیر شروع ہوئی تو مغربی ساحل پر چھوٹے سے شہر سیکرامنٹو میں مزدوروں کی کمی تھی. 10,000 سے زائد چینی مزدوروں کو روزانہ $1 یا $2 کی اجرت پر سخت کام کے لیے رکھا جاتا. ایک بیلچے اور 5 کلوگرام وزنی کدال اور ہتھوڑے کی مدد سے وہ روزانہ 5 میل پٹری بچھا لیتے. چنگ شیان وانگ کے پردادا ہوئی کھین 14 برس کی عمر میں امریکہ آئے اور اس پروجیکٹ کے علاوہ ایک خاندان کے لیے بھی کام کرتے رہے.
وہ ایک مسیحی امریکی خاندان کے گھر میں کام کرتے اور ہفتے کے $1.5 کماتے رہے. وہاں خاتون خانہ نے انہیں کچھ بنیادی انگریزی سکھائی اور کچھ عرصے بعد وہ جو کچھ سیکھتے دوسرے چینی مزدوروں کو سکھاتے. وہ روزانہ رات کو دوسروں کی مدد کے لیے انہیں پڑھاتے.
کانگریس کے رکن بھی اس نمائش کو دیکھنے آئے.
Today is a very momentous day.
آج کا دن یادگار ہے کیونکہ سمِتھسونین اعتراف کر رہا ہے کہ چینی مزدوروں نے ٹرانس کانٹیننٹل ریل روڈ کی تعمیر میں اتنا زیادہ حصہ ڈالا.
مشرق اور مغرب کی اعتراف سے تعمیر کی جانے والی ریل کی پٹڑیوں کو 1869 میں ایک دوسرے سے ملا دیا گیا اور تعمیر مکمل ہونے کے موقع پر سونے کی بنی ایک بڑی مخصوص میخ کو آخری کیل کے طور پر تھونک دیا گیا. میکسیم موسکلکوف کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ.
کیا بچوں کا ڈائپر بھی سیاسی موضوع بن سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسا امریکی کانگریس میں ہوا. امریکہ میں 3 سال سے کم عمر کے تقریباً 52 لاکھ بچوں کا تعلق ایسے کم آمدنی والے خاندانوں سے ہے جن کے لیے ڈائپر خریدنا ممکن نہیں ہے. ایسے ہی بچوں کے لیے ایک بل متعارف کروایا گیا ہے جس کی تفصیلات دے رہی ہیں نیلوفر مغل.
کیپیٹل ہل، جہاں امریکی سیاست، خارجہ معاملات اور دفاعی امور زیر بحث رہتے ہیں، آج یہاں پر مائیں آئی ہیں اور ان کے لیے اہم موضوع ہے ڈائپر.
مجھے اپنے بچوں کے لیے ڈائپر خریدنے اور خاندان کے لیے کھانا پینا خریدنے اور بل ادا کرنے کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے.
یہ مائیں اور ایڈوکیسی گروپ این ڈائپر نیڈ ایکٹ 2019 کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اس کا مقصد مستحق خاندانوں تک ڈائپر کی فراہمی آسان بنانا ہے.
نیشنل ڈائپر بینک ایسوسی ایشن کے مطابق امریکہ میں ہر 3 میں سے 1 خاندان ڈائپر خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا. ایک نومولود بچے کو دن میں کم از کم 12 ڈائپر اور ایک بڑے بچے کو کم از کم 8 ڈائپر لگتے ہیں. دیکھنے میں تو ایک معمولی سا ڈائپر ہے، لیکن امریکہ میں ہر ماہ تقریباً 100 سے $120 اس پر لگ جاتے ہیں. اور اس طرح اگر سالانے کے حساب سے دیکھا جائے تو $1,500 صرف ڈائپر کا خرچ آتا ہے.
امریکہ میں ایسے غیر منافع بخش ادارے ہیں جو مالی مسائل سے 2-4 ماؤں کا بوجھ کم کرنے کے لیے مفت ڈائپر مہیا کرتے ہیں. انہی میں سے ایک ہے امریکی کانگریس کی عمارت سے کچھ ہی دور واقع ہارٹنز کڈز نامی یہ ادارہ.
It's a huge belief because being a new mom or dad.
اس سے ہماری بہت مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نئے ماں باپ کی حیثیت سے آپ کے پاس رقم نہ ہو. ڈائپرز بہت مہنگے ہیں.
Like baby products.
کیپیٹل ہل پر متعارف کرایا جانے والا این ڈائپر ایکٹ $100 ملین مالیت کا پروگرام ہوگا، جس کے تحت ملک بھر میں مختلف پروجیکٹس کے ذریعے غریب اور مستحق خاندانوں میں مفت ڈائپرز تقسیم کیے جائیں گے. ڈیموکریٹک پارٹی کی رکن کانگریس روزا دیلورو اس بل کو متعارف کرانے والوں میں سے ایک ہیں. ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے لیے ڈائپر لے سکیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. کم آمدنی والے خاندانوں کو اس کے لیے بہت تگ و دو کرنا پڑتی ہے. ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز بیشتر معاملات پر تو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس بل کو متعارف کرانے والوں کو امید ہے کہ یہ قانون بن سکے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کانگریس میں دونوں جماعتوں کے اراکین کی حمایت حاصل کرنا شاید مشکل نہ ہو. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر پیٹر ہنٹلی. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.